بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو حدیث آپ کو سنائی یہ سند کے غالب حصے کے اعتبار سے مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے، یعنی ہر راوی نے اپنے مروی انہو سے، یوں کہو ہر شاگرد نے اپنے استاد سے پہلی ملاقات کے اندر اس حدیث شریف کو سنا، جس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. میں نے اپنے مشفق استاد مرشد اول فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ سے یہ حدیث مسلسل بالاولیت کے طور پر سنی، اس لیے اپنے بڑوں کی اتباع کے اندر میں نے یہ آپ کو سب سے پہلے سنا دی. اس کے بعد چونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ مشکات شریف کی تکمیل کی مبارک مجلس ہے، ساتھ میں ناظرہ قرآن مجید بھی بہت سے بچے بچیوں نے ابھی مکمل کیا ہے، یہ تکمیل قرآن کی مجلس یہ بھی مبارک مجلس ہے، اور اس نسبت سے بہت سارے مسلمان بھائی یہاں موجود ہیں، اس لیے ان کی رعایت بھی ضروری ہے. تو حدیث شریف کی تشریح توضیح کوشش کریں گے کہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کروا دے کہ ہمارے عام مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے، اور کچھ علمی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش ہو جائیں گے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مشکات شریف کیا چیز ہے. یہ ایک مبارک کتاب ہے جس میں ایک گنتی کے مطابق 5945 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں جمع کی گئی ہیں. دوسری گنتی کے مطابق 6230 احادیث اس مبارک کتاب کے اندر جمع کی گئی ہے. گویا کہ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں اس مبارک کتاب کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کو جس درجے میں جس کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کا ایک نام ہے موقوف علیہ۔ موقوف علیہ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دور حدیث شریف پڑھنا ان کتابوں کے پڑھنے کے اوپر موقوف ہے، کہ جو آدمی یہ درجہ پڑھے گا یعنی مشکات شریف ہے، جلالین شریف ہے، ہدایہ خیرین ہے، اب وہ اس قابل بنے گا کہ وہ دور حدیث شریف پڑھ سکے، اسی لیے اس درجے کا نام موقوف علیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب کی بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی اس کی بڑی عجیب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عمل کرنے کے واسطے جس قدر احادیث کی ضرورت ہے وہ احادیث صاحب کتاب نے، مؤلف نے اس مجموعے کے اندر جمع کر دی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 6230 احادیث جمع کر دی، اور تمام احادیث ایسی جمع کی کہ ایک مسلمان کو ایمانی، اسلامی، دینی، شرعی زندگی گزارنی ہو تو اس کے لیے یہ احادیث کا مجموعہ بہت کافی اور شافی ہے۔ دوسری بڑی خوبی اس مبارک کتاب کی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آوے اس انداز کے اندر اس کتاب کو جمع کیا گیا۔ اس میں جو حدیثیں اس کو جمع کرنے کا اور خود احادیث کا انتخاب ایسا ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تیسری اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ نام ہی اس کا کتنا پیارا ہے، نام کے دو جز معروف ہیں، مشہور ہیں، مشکات المصابیح۔ مصابیح یعنی بہت سارے چراغ ہیں، اور اندھیریوں کے اندر روشنی اور اجالے کے لیے ایک چراغ بھی بہت کافی ہوتا ہے، تو اگر بہت سارے چراغ جمع ہو جائے تو کتنی ساری روشنی اور اجالا ہو جائے، اور پوری عمارت، پورا ہال، راستہ جگمگاتا اور چمکتا ہو جائے۔ یہ آپ کی اس مسجد کا جو جماعت خانہ ہے، ہال ہے، اسی کو دیکھ لو کہ ایک اگر بلب جلا دے تو بھی روشنی ہو جاتی، لیکن کتنی ساری ٹیوب لائٹ، بلب جلائی گئی تو اب پوری مسجد کا کونا کونا روشن ہو گیا، جگمگا گیا۔ تو مصابیح یعنی بہت سارے علم کے چراغ جمع ہو گئے، اور گمراہیوں کے اندر جب علم اور ہدایت کے بہت سارے چراغ جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی اندھیریاں ختم ہو جائے گی اور کامل روشنی اور اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اور مشکات تاخچے کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں تاخچوں کا بہت رواج تھا گھروں میں بھی, اب وہ رواج سسٹم ختم ہو رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کتاب کے نام کے دونوں حصے جو معروف نام ہے وہ قرآن مجید سے لیے گئے ہیں, دونوں لفظ قرآن کے اندر آئے ہیں اور قرآن مجید سے کسی چیز کے نام کو لینا یہ واقعی ایک بڑی برکت کی چیز ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, پڑھا لکھا لیکن دیندار, یعنی ہائر ایجوکیٹڈ بھی تھا دیندار بھی تھا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میرے یہاں پہلا لڑکا پیدا ہوا, کوئی نام دو. میں قدرتی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت میں قریب میں ہی آیت گزری تھی, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کا نام زید لگ گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو شارٹ اینڈ سویٹ بہت اچھا نام دیا, چھوٹا بھی ہے میٹھا بھی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآنی نام ہے, تو جو نام قرآن سے ہو تو اس کے اندر بڑی برکت شامل ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا نام ہے مؤلف نے پسند کیا ہے کہ قرآن سے لیا ہوا یہ مبارک نام ہے. آئندہ آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز آپ دیکھیں گے کہ باب قائم کریں گے تو جا بجا قرآن کی آیت لائیں گے, اور جہاں ان کو موقع ملے گا قرآن کی آیت سے استدلال کریں گے. سب سے پہلا باب جہاں شروع کیا وہ بھی قرآن کی آیت سے, اور جو آخری باب قائم کیا وہ بھی قرآن کی آیت سے. غرض یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے جو چیز لی جائے گی وہ یقیناً بڑی برکت والی ہوگی. اسی لیے ایک مسلمان کو ضرورت پڑے تو حتی الامکان قرآن مجید سے نام لینا چاہیے. ایک بزرگ پہلے آیا کرتے تھے, اب تو حیات نہیں ہے, تو ایک مرتبہ ہماری یہاں جامعہ ڈاگیل میں بیان میں کہنے لگے کہ گجرات والوں کی ایک بڑی عجیب خوبی ہے کہ قرآن کے اندر جو نبیوں کے مبارک نام آئے ہیں وہی اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں. گویا ایسا لگتا ہے کہ نبیوں کے نام پر گجرات والوں نے قبضہ کر لیا کہ جس کو بھی پوچھو کیا نام, تو کہا موسیٰ, کیا نام, تو کہا یوسف, کیا نام, تو کہا ابراہیم, کیا نام, تو کہا اسماعیل, کیا نام, تو کہا زکریہ, کیا نام, تو کیا یحییٰ, کیا نام, تو کہا احمد, کیا نام, تو کہا محمد. کہ قرآن میں جو نام آئے ہیں مبارک کئی سارے گجراتیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. قرآن تو پوری دنیا کے واسطے ہیں, آپ لوگ بھی رکھو, کون منع کر رہا ہے. تو قرآن سے جو چیز لی جائے گی واقعتاً اس کے اندر بڑی برکت ہوگی اور اس میں بڑی خیر ہوگی. ایک آدمی ویلڈنگ کا کام کر رہا تھا اور دکان کھولنا چاہتا تھا ویلڈنگ کی اور لوہے کی, تو میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب لوہے کی اور جو ہے ویلڈنگ کی میں دکان کھول رہا ہوں, کوئی نام دو. تو میں نے ان کو کہا حدید نام رکھ دو. تو اس نے کہا بہت اچھا, یہ تو آپ نے نیا نام دیا. تو اس نے حدید فیبریکیشن نام رکھا. تو میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام ذکر کیا ہے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. تو اس طرح ہمیں ایک مزاج بنانا چاہیے کہ لوگ کل آپ امت کے رہبر بنو گے، پیشوا بنو گے، امت آپ کے پاس نام لینے بھی آئے گی کہ مولانا صاحب کوئی مبارک نام دو، تو سب سے پہلے نام ڈھونڈو قرآن میں، اس کے بعد نام ڈھونڈو احادیث میں، صحابہ اور تابعین سے، اور اس طرح نام کی رہنمائی کرو، تو اچھے نام کی برکت شامل ہوگی تو انشاءاللہ بڑی خیر اور برکت رہے گی۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کچھ مثالیں سنائی۔ سورت میں ایک صاحب نے ریسٹورنٹ کھولا، کبھی سورت آنا ہو تو اس ریسٹورنٹ پر چلے جانا، مجھے نام پوچھنے آئے کہ مفتی صاحب کیا نام رکھو، میں نے کہا آپ کے ریسٹورنٹ میں کیا ملے گا، تو کہا گریل آئٹم بہت ہوگی، تو میں نے کہا اس کا نام حنیز رکھ دو، اسی لیے کہ قرآن میں آیا ہے ویجلین حنیز، تو وہ خوش ہو گئے کہ تو ایک دم لیٹسٹ نام ہے۔ میں نے کہا لیٹسٹ تو آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو یہ بہت پرانا نام ہے، قرآن میں تو کم از کم 1500 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بیجلین حنیز آیا ہے، تو انہوں نے وہی نام رکھ دیا، ماشاءاللہ اس کی برکت وہ کہتے خوب چل رہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو ہمیشہ ذہن اس طرح چلانا چاہیے کہ کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو اول ہمارا دماغ قرآن کی طرف چلے، حدیث کی طرف چلے، اور وہاں سے نام لے کر کے جو ہے نام دینا چاہیے، تو اس کے اندر بڑی خیر اور برکت ہوگی۔ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ جو نام دیا کہ آپ کو معلوم ہے مشکاۃ اور مصابیح دونوں نام قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اسی لیے امت اس کی برکت کو دیکھ رہی ہے کہ آج تک اس کے اندر کتنی خیر اور برکت ہے۔ اس موقع پر ایک بات یہ بھی آپ کو بتلاتا چلو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 28 عورتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے جلالین شریف پڑھی، ترجمہ قرآن پڑھا، تو 28 عورتوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ایمان والی بے ایمان، لیکن کمال ہے اس مالک کی قدرت کا کہ ایک عورت کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لیا سوائے ایک۔ 28 کی 28 عورتوں کے واقعات ہیں، اس میں آپ نے جلالین شریف میں پڑھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ عورت ہے کہ جن کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 20 آیتیں نازل فرمائی، لیکن ماں عائشہ کا نام بھی نہیں ہے۔ ایک بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہوا ہے، ہسبینڈ وائف کی لائف میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرنے آئی، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ فیملی لائف میں ہسبینڈ وائف کو جھگڑا ہوا تو ابا کو کہنے نہیں گئی بلکہ وہ اللہ کے نبی کو کہنے کے لیے آئی۔ معلوم ہو کہ فیملی کے اندر پرابلم ہو تو ہماری بہنیں ماں باپ کے سامنے جا کے نہ روئے، پہلے اللہ کو کہوے اور پھر امت کے علماء سے رہبری حاصل کرے۔ تو وہ عورت حضور کے پاس آئی جھگڑا سنانے کے لیے، اس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا لیکن اس کا نام نہیں لیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، نام نہیں لیا۔ ماں ہوا پہلی عورت ہے، کتنی جگہ ان کے واقعات ہیں لیکن اللہ نے ان کا نام نہیں لیا۔ 28 کے قریب عورتوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، صرف ایک عورت کا نام قرآن میں مذکور ہے اور وہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے نام پر قرآن میں سورت بھی ہے اور ان کا نام بھی قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور حضرت مریم کا نام جو قرآن میں آیا ایک بڑی حکمت سے آیا ہے، اور حکمت یہ اس میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی باپ نہیں ہے، کوئی مرد کا واسطہ ان میں نہیں ہے، اللہ نے بغیر مرد کے صرف ایک عورت ذات سے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس ضرورت سے قرآن میں عقیدے کی وضاحت کے لیے حضرت مریم کا نام ذکر کیا گیا ہے. تو لوگ آتے ہیں نام رکھنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں مریم نام رکھو نا، قرآن میں آیا ہے اور اس کا معنی بھی بہت اچھا ہوتا ہے. عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی. بعضوں نے معنی لکھا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی، ایسا معنی، اتنا اچھا معنی لیا گیا ہے. اور حضور کی پاک بیٹیوں کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، ایسے پیارے پیارے نام لڑکیوں کے رکھنے چاہیے. آج ایک کریز چلا ہے لوگوں کے اندر نئے نام کا، تو نئے نام کے اندر پھر ماڈلوں کے نام پر سے نام رکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ غلط نام بھی رکھ دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان، مجھے معلوم ہے کہ آئی ٹی میں بہت بڑا وہ مینیجر ہے بنگلور میں، محلے کا نوجوان ہے، وہ میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ایک کام ہے. کیا کام ہے؟ تو کہا کہ میں نے لڑکی کا نام رکھا ہے تو اس کا میننگ پوچھنے آیا. میں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو کہا زانیہ نام رکھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ نام تو نے کیسے رکھ دیا؟ تو کہا میرے یہاں لڑکی ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف سرچ کرنے بیٹھے کہ ایک نیا نام رکھے جو کسی کے یاد نہ ہوئے. تو کہا سرچ کرتے 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 ہم کو یہ نام ذہن میں آیا تو ہم نے رکھ دیا. اور لڑکی ابھی 3-4 سال کی ہو گئی. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ معنی، نام کا معنی تو بہت غلط ہوتا ہے. تو کہا مجھے بہت شوق ہوا کہ اچھا ایسا میننگ ہے. تو کہا ہمارے محلے کے مفتی صاحب کو پہلے پوچھوں گا پھر نام چینج کروں گا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی فرصت میں نام بدل لے، یہ بہت ڈینجر نام تو نے رکھا ہے، ایسا نام کبھی نہیں رکھنا چاہیے. تو آج کل لوگ جو ہے نا نام رکھنے کے اندر نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، ادھر ادھر ڈکشنریوں میں دیکھتے ہیں اور جو من میں آیا وہ نام رکھ دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، بہت سی مرتبہ بہت غلط میننگ کے اوپر وہ نام جاتا ہے. اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اچھے نام رکھو تو اچھے اثرات آئیں گے، اور برے نام رکھو گے تو برے اثرات آئیں گے. اسی لیے آپ نے اسی مشکات شریف کے اندر پڑھا ہے کہ صحابہ اور صحابیات میں جو ایمان لائے ان میں سے جس کا نام بھی نامناسب اور غلط ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام چینج کروا دیتے تھے، بدلوا دیتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا نام غلط ہے، نام بدلو. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب بیٹے اور بیٹی کا نام رکھنے کا نمبر آئے تو کسی عالم دین سے پوچھے، اور پوچھ کر کے مشورہ کر کے اچھا نام رکھے. کہیں غلطی سے غلط نام اگر رکھ دیا ہو تو ایفیڈیوٹ کر کے، کاروائی کر کے نام بدلوا دینا چاہیے. برے نام کے برے اثرات ہوتے ہیں اور اچھے نام کے اچھے اثرات ہوا کرتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر ایک بڑی خوبی یہ بھی آ گئی کہ ماشاءاللہ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید سے لے کر کے جو ہے اس کا نام رکھا. یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے. اللہ امت کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید سے، حدیث پاک سے، صحابہ صحابیات اور انبیاء کرام کے نام پر سے نام رکھنے کا ہم لوگ اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی خیر اور برکت دیکھنے کو ملے گی. یہ کتاب مشکات شریف اتنی مبارک اور مقبول کتاب ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبے زمانے تک اس مبارک کتاب کو پڑھایا ہے. حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا علمی مقام بہت اونچا ہے اور مظاہر حق جو اس کی شرح ہے اس کے شروع میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی جو مقبول عالم کتاب ہے حجت اللہ البالغہ کا وہ رائے یہ ہے کہ وہ مشکات شریف ہی کی شرح ہے. حجت اللہ البالغہ اس کو مشکات شریف کی شرح بتلایا گیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتاب کتنی اہمیت اور مقبولیت کی کتاب ہوگی. اور جس زمانے کے اندر ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا تو انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اللہ کے بہت سے نیک بندوں نے جہاد کیا انگریزوں کے سامنے ملک کی آزادی کے لیے. اس میں ایک بڑا نام ہے حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی سوانح چھپی ہوئی اور وہاں ڈابھیل میں ہر منگل کو ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کی ڈابھیل جامعہ میں مجلس ہوتی ہے تو پہلے منگل کی مجلس میں سیرت سید احمد شہید باقاعدہ پڑھی گئی. کئی دنوں تک حضرت کی مجلس میں پڑھ کے مکمل کی گئی. تو حضرت کے حالات کے اندر ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس زمانے کے اندر آپ اس ملک کی آزادی کے خاطر آپ نے جو جہاد کیا انگریزوں کے سامنے تو اس موقع کے اوپر مجاہدین کی جو جماعت ہوتی تھی ان کے سامنے مشکات شریف کا باقاعدہ سبق ہوتا تھا اس کارواں کے سامنے بھی اور مشکات شریف ان کو روزانہ پڑھی پڑھائی جاتی تھی. دونوں حضرات یہ کام کرتے اتنی یہ مقبول کتاب ہے. ایک نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شیخ داؤد بعض لوگ ان کو بابا داؤد کہتے ہیں. ان کو مشکات شریف سے اتنی محبت تھی کہ لوگ ان کو بابا داؤد مشکاتی کے نام سے ہی پہچانتے ہیں. کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہوئے تو نام ہی ان کا ہو گیا بابا داؤد مشکاتی. تو اس طریقے سے یہ مقبول ترین کتاب ہے اور بڑے لمبے زمانے سے ہمارے مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو احادیث ہے اس پر عمل کرنے کی آپ کو مجھے توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس کتاب کو جمع کرنے والے جو بزرگ ہیں آپ کو معلوم ہے پہلے ایک بزرگ نے کام کیا پھر دوسرے بزرگ نے کام کیا تو جو دوسرے بزرگ ہیں ان کو خطیب تبریزی رحمہ اللہ کے لقب سے پہچانتے ہیں لیکن ان کا نام آپ کو معلوم ہے کتنا پیارا ان کا نام ہے ولی الدین. اس نام سے تو لوگ ان کو پہچان دیں اور ولی الدین کتنا پیارا لقب ہے. قرآن مجید میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جو اللہ کے ولی ہے ان کو آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اور اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور جو تقویٰ والے تھے وہ ہیں اللہ کے ولی. یہ پہچان یاد رکھ لو مسلمان بھائیوں دینی بہنوں کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں. ہم بہت سنتے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ تو ولی کس کو کہتے ہیں. ولی میننگ دوست پکا دوست اور ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. اور اللہ کا دوست کون ہوگا اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا دوست کون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون جو ایمان لائے اور جن میں اللہ کا ڈر ہے وہ آدمی ہے اللہ کا ولی. اللہ مجھے آپ کو یہ دونوں صفت عطا فرما دے، ایمان بھی پاورفل ہو جائے اور اللہ کا ڈر بھی پاورفل ہو جائے تو آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا. اور دیکھو اصل تو یہ ہے کہ آدمی زندہ ولیوں کے پاس جائے، زندہ ولی کے پاس جائے گا تو آدمی خود بھی ولی بن جائے گا. اسی لیے کہ زندہ ولی کے پاس جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ زندہ ولیوں کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، کہ زندہ ولیوں کے ساتھ رہنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیا. تو ولی الدین کے پیارے لقب سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور محمد آپ کا نام ہے، اور محمد کتنا پیارا نام ہے، سبحان اللہ. سب پڑھو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. ایسے تو آج بھی جمعہ کی رات ہے، تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا. کہو انشاءاللہ ہر جمعہ کی رات میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور کل جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن بھی 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. تو محمد نام ہی بڑا پیارا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے آخری نبی کے لیے منتخب فرمایا اور قرآن کے اندر اس کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور اس مبارک نام پر سورت بھی نازل فرمائی. کتنا پیارا اور مبارک نام ہے محمد، اللہ اکبر. بس اللہ ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. خوب محمد نام رکھنا چاہیے، اور محمد نام اچھی طریقے سے پورے ادب سے بولنا چاہیے، محمد. بعض لوگ کسی کا نام محمد رکھتے ہیں تو بگاڑ دیتے ہیں، بعض لوگ محمد کو محمد بنا دیتے ہیں، بعض لوگ محمد بنا ڈالتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ اللہ کے آخری نبی کا مبارک اور پیارا نام ہے، اس کو بہت اچھی طرح بولنا چاہیے، پورے ادب سے بولنا چاہیے، پورے اکرام سے بولنا چاہیے. تو اس کتاب کو جنہوں نے آخری شکل میں مرتب کیا، ان کا نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام بہت پسند ہے. عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اپنی اولاد کے نام محمد رکھو، عبداللہ رکھو. ہمارا ایک سفر ہوا تھا ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب تھے، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب تھے، پورا قافلہ ہم ازبکستان گئے تھے، جہاں بخارا، سمرقند، تاشقند، قربیز. تو وہاں کا ایک قبرستان مشہور ہے، کتابوں میں بھی ہے اس کا تذکرہ. اس قبرستان کا نام ہی ہے محمدین قبرستان. اس قبرستان کے متعلق شرط تھی کہ جس کا نام محمد ہو اور محدث ہو اسی کو اس قبرستان میں دفن کیا جانا تھا. اس کا پورا واقعہ میں نے لکھا ہے، کتاب میں پڑھ لینا. تو ایک عجیب فضیلت کی چیز تھی کہ فقیر ہو، محدث ہو، حافظ ہو اور نام محمد ہو، اسی کو اس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. کہ یہ محمد والے نام کے لوگوں کا یہ قبرستان ہے. تو یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں. محمد نام، عبداللہ نام، تو مؤلف کتاب محمد ابن عبداللہ ہے، ولی الدین جو ہے آپ کا لقب مبارک ہے، اور اتنی ساری احادیث انہوں نے اپنی اس مبارک کتاب میں جمع فرمائی. اب آخری حدیث جو امام یہاں پر لائے، اس حدیث شریف کے الفاظ دیکھیے، وعن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ. یہ جو ان کے دادا ہے یہ ہے اصل صحابی اور راوی، اور یہ دادا سے مراد ہے حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. معاویہ نام کے دوسرے صحابہ بھی ہیں، لیکن یہاں حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دادا جان سے مراد ہے. انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بقوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا. گویا آخری حدیث جو لائے وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرنے کے لیے لائے. معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کرنی چاہیے، آخری حدیث قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں لائے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آدمی جب درس قرآن دے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ آیتوں کی تفسیر حدیث پاک سے کرنی چاہیے. اور کتنا پیارا انتخاب کیا کہ اس امت کی فضیلت کی جو آیت ہے وہی آیت امام علی مقام تفسیر کے اندر لائے ہیں. اور ماشاءاللہ آج جمعرات کا دن ہے، اور شاید ہی آپ کے شہر کا مرکز بھی ہے، ہفتہ واری اجتماع کا بھی دن ہے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے. دیکھیے کتنی خوبیاں آج اس ختم کے اندر جمع ہو رہی ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا مرکز ہے، اور ہفتہ واری اجتماع کا دن ہے، اور مشکات شریف جیسی مبارک کتاب کا ختم ہو رہا ہے، اور آخری حدیث کے اندر امت کے فضائل کا بیان ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ کنتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو، اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اس امت کا بہترین ہونا اور اس امت کے جو اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے. کیا بیان کیا گیا؟ خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال انتم تتمون سبعین امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی. سبحان اللہ، یہ امت اللہ کی طرف سے ملنے والی سعادت مندی پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا. اور تمام نبیوں کے امام اور پیشوا اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور اللہ کے یہاں باعزت لوگ ہو، اللہ کی نظر میں باعزت لوگ ہو. دیکھیے باعزت اگر کوئی آدمی ہے اللہ کی نظر میں تو حقیقت میں وہ باعزت ہے. باقی دنیا کے اندر کوئی آدمی عزت والا بن جائے کہ بھئی یہ بڑا عزت والا ہے، تو کہا کس کی نظر میں؟ تو کہا جتنے چور گنڈے لٹے رہے ہیں ان کی نظر میں یہ بڑا عزت والا ہے. تو وہ عزت نہیں، وہ ذلتی ہے. یہ تو اس امت کی عزت ہے اللہ کی نظر کے اندر، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر کے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. اب اندازہ لگاؤ کہ خود اللہ تعالی امت کو سب سے بہترین امت کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی عزت والی امت فرمائے، تو یہ امت کے لیے کتنا اونچا اور اعلیٰ مقام ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہم کو اتنی بہترین امت کے اندر پیدا فرمایا. اور دیکھیے اللہ کی نظر میں اس امت کی فضیلت آج کل سے نہیں ہے، اللہ تعالی کے علم ازلی میں ہمیشہ سے یہ بات طے تھی کہ امت محمدیہ سب سے بہترین اور سب سے عزت والی امت ہوگی. اور اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں بھی لکھ دی تھی کہ یہ آخری امت ہے لیکن سب سے بہترین اور سب سے عزت والی امت ہوگی. اگرچہ اس کا کامل ظہور ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے اوپر، کامل ظہور حضور کے آنے کے اوپر ہوا کہ اللہ اکبر یہ امت سب سے افضل امت ہے. ایسے پچھلے زمانے کے اندر بھی یہ بات مشہور تھی پچھلے نبیوں کے زمانے میں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہوگی. یہ پچھلے زمانے کے نبی اور پچھلی امتیں بھی جانتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، یہ واقعہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو اللہ اونچا اور بہترین مقام عطا فرمائے. یہ اللہ کی نوازش اور کرم ہے. اور ساتھ میں یاد رکھنا جب قیامت کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہو چکے گا اور جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے اور جنتیوں کو جنت میں جانے کا نمبر آئے گا، تو آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جانا شروع کریں گے تو کیا فرمایا روایت میں، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو تمام نبیوں کے لیے حرام کیا ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، حضور جب جنت میں جائیں گے اس کے بعد دوسرے نبی جنت کے اندر جائیں گے. تمام نبی جنت میں چلے گئے، اب امتوں کا نمبر آیا جنت میں جانے کا. تو حدیث میں فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اللہ نے جنت تمام امتوں کے لیے حرام کر دیے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. سبحان اللہ، دنیا میں آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے. کہو انشاءاللہ ہو جائے، آخر میں آئے اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. کتنا بڑا اکرام، کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان اگر ہم لوگ یاد کریں تو مالک کا ہم شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارے اوپر کیا کرم فرمایا، آخری نبی کا امتی بنایا، تمام نبیوں کے اندر افضل نبی کا امتی بنایا، اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہے، اور افضل نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی افضل بنا دیا. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. اور ایک اور کمال اللہ کی طرف سے یہ ملا کہ 104 کے قریب اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں. آسمان سے جو اللہ نے کتابیں اتاری، 104 کے قریب آسمانی چھوٹی بڑی کتابیں، اس میں 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، باقی 100 چھوٹی چھوٹی کتاب. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پچھلے نبیوں کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں عطا فرمائی، اس کی تعداد مفسرین نے تقریباً 100 بدلائی، اور 4 بڑی کتابیں. 104 آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب یہ قرآن مجید ہے جو ابھی بچوں نے مکمل کیا. یہ تمام کتابوں میں افضل کتاب وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس کی برکت سے یہ امت افضل بن گئی. قبلہ دیکھیں تو بعض لوگوں کا قبلہ تھا صخرۂ بیت المقدس. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر 3 جنتی پتھر ہے. ایک جنتی پتھر ہے حجر اسود، جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں. دوسرا جنتی پتھر ہے مقام ابراہیم، جو کعبہ کے دروازے کے سامنے رکھا ہوا ہے. تیسرا جنتی پتھر ہے صخرۂ بیت المقدس، یہ فلسطین میں مسجد اقصی کے سامنے ہے. آپ فوٹو کے اندر ایک گولڈن ٹامب دیکھتے ہو، سونیری گنبد دیکھتے ہو، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی اس کے بازو میں ہے. اور یہ جو گولڈن ٹامب ہے، سونیری گنبد، اس کے نیچے یہ چٹان ہے جس کو صخرۂ بیت المقدس کہا جاتا ہے. ایک دم سفید رنگ کی وہ چٹان ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور وہ پہلا ہمارا قبلہ تھا. آپ نے قرآن میں بھی پڑھا، احادیث کے اندر بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اور آپ کے قریب کے اندر ایک مسجد بتلائی جاتی ہے نا، 2 قبلے والی، اور اس میں یوں بتلاتے ہیں کہ ایک قبلہ وہ پرانا والا ہے بیت المقدس کا، اور دوسرا قبلہ نیا کعبہ والا ہے. تو پہلا قبلہ جو اس امت کا تھا ہجرت کے بعد کا، وہ صخرۂ بیت المقدس. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، اور وہ سفید چٹان ہے جو اس گولڈن ٹامب کے نیچے ہیں. اس ٹامب کے اوپر تقریباً 82 یا 83 کلو سونا ہے، اور اس کے نیچے وہ چٹان ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے ہم پہلے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی جنتی پتھر ہے. تو پہلے وہ ہمارا قبلہ تھا، اور یہودی لوگ آج بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کرسچن لوگ نماز پڑھتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے، اسی لیے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں قرآن کے اندر پڑھا کہ مشرقی کنارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ جگہ مسجد اقصی سے 8 مائل دوری کے اوپر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اس کو بیت اللحم کہتے عربی میں، انگلش اور گجراتی میں بیت الحم کہتے ہیں. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ مسجد اقصی سے مشرقی جانب کے اندر ہے. تو اس کی طرف منہ کر کے عیسائی لوگ بندگی کرتے ہیں، اور مسلمان لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور کعبہ یہ تمام قبلوں کے اندر سب سے افضل قبلہ ہے. تو دنیا کے اندر جو الگ الگ قوموں کے قبلے ہیں، کسی کا قبلہ ہے صخرۂ بیت المقدس، کسی کا قبلہ ہے جانب مشرق، تو اس امت کو جو اللہ نے قبلہ عطا فرمایا وہ بھی سب سے افضل قبلہ عطا فرمایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ کو کعبہ بہت یاد آتا تھا، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو حضور کو کعبہ کی یاد بہت آتی تھی اور دل میں یہ چاہت تھی کہ میرے دادا حضرت ابراہیم والا قبلہ وہ میرا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، پرومس کر دی کہ نبی جی ہم تم کو کعبہ قبلہ دیں گے. کسی چیز کی پرومس ہو جائے تو اسی وقت سے آدمی کو خوشی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے چہرے پر میں خوشی دیکھ رہا ہوں کہ مشکات شریف مکمل تو کر رہے لیکن اب انشاءاللہ بخاری شریف پڑھیں گے. تو اس پرومس اور امید کے اوپر خوشی خوشی ہوتی ہے آدمی کے دل کے اندر، تو یہ خوشی کی چیز ہے. تو حضور کو پہلے اللہ نے وعدہ کیا کہ بہت جلدی ہم کعبہ آپ کے لیے قبلہ بنا دیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انعام مل گیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو اس امت کی فضیلت دیکھو کہ تمام نبیوں میں افضل نبی کی اللہ نے اس امت کو اتباع کی توفیق عطا فرمائی. تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن مجید اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا. تمام قبلوں کے اندر افضل قبلہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اور دیکھیے اس امت کے اندر بہتری کیسے کیسے آئی. نمبر ایک، حسن اعتقاد سے کہ اس امت کے عقیدے کتنے اچھے اور پیارے پیارے ہیں. ہم جہاں اللہ کو ایک مانتے ہیں وہاں تمام نبیوں کو بھی ہم مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ کتنا پیارا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں. آج یہودی لوگ دنیا میں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور ہم ماشاءاللہ کتنے اچھے مسلمان ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے، عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی ہمارے، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے، حضرت داؤد بھی ہمارے، سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں. کتنا پیارا ہمارا عقیدہ ہے، حسن اعتقاد اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. دوسری چیز، دین کے اوپر استقامت، جم جانا، اور یہی اصل چیز ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جانا، یہ استقامت، اس نے اس امت کو بہترین امت بنا دیا. اور تیسری چیز ہے کامل اتباع دین کی، کامل اتباع. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ، مکمل اسلام پر عمل کرو. اور چوتھی چیز جو اس امت کی خوبی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل محبت، کامل اتباع، سچی اتباع، یہ اس امت کی بڑی خوبی اور بڑا کمال ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جس نے اس امت کو بہترین امت بنا دیا. اب ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کسی کو بہتر بنایا جائے تو اس کو بہتر بن کے رہنا چاہیے، کسی کو بہترین بنایا جائے تو بہترین بن کے رہنا چاہیے. جب اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا تو یہ امت بہترین بن کے زندگی گزارے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے نبی کی سنت کے اوپر اتباع کے ساتھ زندگی گزارے، تب جا کر کے یہ امت بہترین امت بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنی کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بنا دے رہے. اور آیت کے اوپر غور کرو تو کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ناس کا مطلب ہے تمام انسان، جس کو گجراتی میں کہیں گے سمگر مانو جات، تمام انسان، سمگر مانو جات. اور آپ کو معلوم ہے کہ لن ناس کا لام منفعت کے لیے، کہ اس امت کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمارے ذریعے سے مسلموں کو، غیر مسلموں کو، غریبوں کو، مالداروں کو، امت کے ہر طبقے کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذریعے سے وہ لوگ صحیح راستے کے اوپر چلنے والے بن جاوے، غلط راستہ چھوڑ دیوے اور صحیح راستے کے اوپر آ جاوے، یہ سب سے بہترین فائدہ ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اگر کوئی بیمار ہو گیا ہم اس کی دوا علاج کریں، کوئی دکھی ہے اس کو راحت پہنچاوے، غرض یہ کہ اللہ کے بندوں کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. یہ کام مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے، کہ ہماری طرف سے دوسروں کو فائدہ ہو، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اچھی طرح یاد رکھ لو، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا، اس بہتری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاوے، فائدہ پہنچاوے. جس کو بھی ہماری طرف سے فائدہ پہنچائے وہ اللہ کی مخلوق ہونا کافی ہے، انسان ہو، جانور ہو، اور جو ہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کو ہم فائدہ پہنچاوے، ایسی ہم لوگ زندگی گزارنے والے بنے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور دیکھیے آگے بھی کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ صاحب کتاب نے کتاب کی تکمیل کرتے ہوئے عبارت لکھی، اس میں کیا لکھا کہ اس کتاب کو جمع کرنے کا کام آپ نے جمعہ کے دن مکمل فرمایا. ایسا ہی لکھا ہے نا کہ جمعہ کے دن آپ نے اس کتاب کو جمع کرنے کا کام مکمل فرمایا. اور آج ماشاءاللہ جمعہ کی رات ہے، اور جو یہ بھی ایک مناسبت ہو گئی. اور اوپر ایک جگہ کے اوپر دیکھو، حدیث شریف کی ایک راوی ہے 6291 نمبر کی روایت میں، اس کے اندر بھی قلت لی ابی جمعہ آتا ہے. یہ بھی ایک عجیب جو ہے اختتام نقطہ ہے کہ اوپر ایک راوی لائے امام کے لیے ابھی جمعہ، اور ختم بھی کر رہے ہیں جمعہ کے دن. یہ بھی دونوں کے درمیان مناسبت اور جو ہے ایک تکمیل کا نقطہ ہے. اور حدیث شریف کے اندر لفظ لائے انتم تتمون صبرین امم، یہ تمام کرنا، یہ بھی ایک اشارہ کہ اب میری کتاب مکمل ہو رہی ہے، میں اپنی کتاب کو تمام کر رہا ہوں. اور اتمام کس کو کہتے ہیں؟ صاحب تیسر القرآن نے ایک بات نقل کی ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. اتمام کہتے ہیں کوئی چیز اتنی مقدار میں مل جائے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے، اس کو اتمام کہتے ہیں. قرآن میں ہے نا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو اتمام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اتنی مل جاوے اتنی مل جاوے کہ اب کوئی ضرورت باقی نہ ہے. آپ کی پلیٹ کے اندر کسی نے موٹی ڈالی, روٹی ڈالی, چاول ڈالے, فروٹ ڈالے, آپ کیا کہ بس بھائی بس اب پانی بھی نہیں چاہیے, سب ہو گیا اب تو پانی بھی نہیں چاہیے, تو تب کہا جائے گا کہ تمام ہو گیا. تو امام علی مقام یہ لفظ لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ 6230 حدیثیں میں نے جمع کر دی, اب آپ کی زندگی میں عمل کرنے کے واسطے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. تم اس مجموعے کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی ایمانی اور اسلامی ہو جائے گی. اور ایک نقطے کی بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا کہ کتاب ختم کرتے کرتے جو آیت لائے وہ آیت دعوت کے متعلق لائے, دعوت دین کی, دعوت دین کی تبلیغ یہ ختم کے اوپر لائے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ موت تک دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے, مرتے دم تک یہ مبارک کام کرتے رہنا چاہیے, یہ کبھی بھی زندگی کے اندر ہاتھ سے چھوٹنے نہ پاوے. اس کو ہمارے بعض احباب بیان میں کیا کہتے, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے. یہ ہے اتمام کا مطلب, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے. یہ اتمام کہا جاتا ہے کہ دین کا کام چاہے مدرسے کی شکل میں, چاہے مکتب کی شکل میں, چاہے خانقاہ کی شکل میں, چاہے مروجہ تبلیغ کی شکل میں, چاہے تصنیف تالیف کی شکل میں, کسی بھی شکل کے اندر دین کا صحیح کام موت تک کرتے رہنا ہے. اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک دین کا کام کریں گے. اور میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں, بات جب بھی موقع ملے, سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس میں بھی آپ دعا کرنا سحری کے وقت پر, تہجد کے وقت اور افطار کے وقت پر, اور جب اللہ آپ کو موقع دے دے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بھی دعا کرنا اور لیلۃ القدر میں بھی دعا کرنا. کیا دعا کرو گے اللہ سے؟ اچھی طرح الفاظ یاد کر لو, اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما لیجیے. اے اللہ اب زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما لیجیے. یہ دعا اللہ سے خوب مانگو کہ موت تک اللہ ہمیں دین کے کام کے اندر لگا کر کے رکھے, وہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کا دن ہوگا کہ جب ہم دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں. میں نے اپنے پیر و مرشید اور استاد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنا, حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال کا واقعہ, کا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ملاقات ہوئی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارے حضرت اخفا بہت فرما دیتے ہیں, مجھے تو یہ یقین ہے کہ یہ حضرت ہی کا خود کا خواب ہے. کا خواب میں ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال کے بعد, تو پوچھا کہ حضرت موت کیسی آئی؟ تو کیا فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں بیان کر رہا تھا, فجر کی نماز کے بعد بیان کر رہا تھا اور بیان کے درمیان ایک نور کا ماحول چھا گیا, نور 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 نظر آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص مجمع میں سے اٹھ کر کے آ رہا ہے, ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر کے, بڑا پیارا, بڑا خوشبو والا, بڑا تر و تازہ, اور آہستہ 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 میں جہاں بیان کر رہا تھا وہاں میرے قریب آیا, اور قریب آ کر کے اس نے میرے سینے کے اوپر وہ گلاب کا پھول رکھ دیا. بس وہاں تک مجھے معلوم ہے, پھر ہم دوسری دنیا میں تھے. سبحان اللہ، کتنی پیاری موت آ گئی، اسی کو کہتے ہیں حسن خاتمہ، اس کو کہتے ہیں بہترین موت. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی پیاری ایسی بہترین موت اپنے کرم اور فضل سے اپنے وقت پر عطا فرمائے. قرآن پڑھا رہے ہو، حدیث پاک پڑھا رہے ہو، دین سکھا رہے ہو اور دنیا سے چلے جاوے، تو یہ ہے کہ دعوت کا کام، دین سیکھنے سکھانے کا کام موت تک کرنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے. یہ مؤلف کتاب نے ہم کو سبق دیا ہے، اور جمعہ کے دن کتاب مکمل کر کے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان کی کبھی چھٹی نہیں ہوا کرتی، کبھی چھٹی نہیں ہوا کرتی. مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یاد کرنے والوں کی کبھی چھٹی ہوتی نہیں. اب ہماری اسلامک سسٹم کو دیکھ لو کہ عید کا دن آتا ہے تو عید دنیا میں دوسرے مذہبوں میں خوشی الگ ہے اور ہمارے مذہب میں خوشی الگ ہے. کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایکسٹرا نماز بھی ہم سے پڑھواتے ہیں، روز پانچ فرض پڑھتے ہیں، چھٹی بھی طرح پڑھتے ہیں، اور عید کے دن ایکسٹرا واجب عید کی نماز پڑھو کہ بھائی خوشی کا دن ایکسٹرا عبادت کرو. فرقہ رمضان عید ہے، صدقۃ الفطر نکالو، ایکسٹرا مال کی قربانی دو. بقر عید ہے تو قربانی کرو اور ایکسٹرا مال کی قربانی دو. ہمارے دین کے اندر چھٹی وٹی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو خوشی کے اندر ایکسٹرا کام کرنا ہوتا ہے. اب جمعہ کا مبارک دن آتا ہے تو کیا کہا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ بھائی اذان ہوتے ہی چلو مسجد چلو، کاروبار چھوڑو، اذان ہونے کے بعد کاروبار مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، حرام کے قریب ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو جمعہ کے دن اللہ ہم سے ایکسٹرا عبادت کرواتے ہیں، زیادہ عبادت کراتے ہیں. تو مؤلف نے جمعہ کے دن کتاب ختم کر کے ہمیں سبق دیا، اے علم کا کام کرنے والو، دین کا کام کرنے والو، تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں، تمہیں تو ہمیشہ کام کرنا ہے. تمہاری چھٹی کب ہوگی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. موت آئے گی نا اس دن اپنی چھٹی، وہاں جا کے مزے کریں گے انشاءاللہ. یہاں تو دین کے کام میں لگے رہنا ہے، دین کے کام میں مشغول رہنا ہے. موت پر آگے عبارت دیکھو، کتاب کب ختم کر رہے ہیں؟ شوال کا چاند دیکھ کر کے ختم کر رہے ہیں. شوال کا چاند مطلب کیا ہوا؟ عید کا چاند دیکھ کر کے، عید الفطر کا چاند دیکھ کر کے کتاب مکمل کر رہے ہیں. عید الفطر کا چاند دیکھ کر کے لوگ کپڑے استری کرتے ہیں کہ کل عید ہے، چپل خریدنے جاتے ہیں کہ کل عید ہے، اتنا تلاش کرتے ہیں کل عید ہے. یہ ہمارے باپ دادا ہے، یہ مصنفین مؤلفین دین کے خادم، کہ جنہوں نے سبق دیا کہ ہماری عید کون سی ہوگی؟ جس دن موت آئے گی وہ ہماری عید ہوگی، ورنہ ہمارے تو عید کے دن بھی پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے، کتاب لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہے. یہ انہوں نے ہم کو سبق دیا عید کا چاند دیکھ کر کے کتاب مکمل کر کے. اس لیے مسلسلات کے اندر آپ پڑھیں گے مسلسل بیوم العید. کیا مطلب ہوا مسلسل بیوم العید کا؟ یعنی وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عید کے دن سنائی، اور صحابہ نے تابعین کو عید کے دن سنائی، تابعین نے تبع تابعین کو عید کے دن سنائی، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. ہم نے بھی دیوبند چھتہ مسجد میں ہمارے حضرت کے پاس کئی عید کے موقع پر فجر کے وقت کے اوپر مسلسل بھی یوم عید پڑھی، کہ نماز ہوئی، ذکر کی مجلس ہوئی، کجلاؤ مسلسلات اور مسلسل بھی یوم عید کی حدیث پڑھو. اللہ اکبر عید کے دن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، معلوم ہوا کہ ہمارے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، ہمیں تو جو ہے زندگی کی آخری سانس تک پڑھنے پڑھانے میں دین کے کام میں مشغول رہنا ہے. اللہ اپنے کرم اور فضل سے اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اگر موت تک ہم دین کے کام میں لگے رہے تو انشاءاللہ موت کے بعد کی زندگی عید کی طرح ہو جائے گی، خوشی کی ہو جائے گی. ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کر دیتا ہوں. دارالعلوم دیوبند ام المدارس، اس کی بنیاد کس بزرگ نے رکھی؟ عجیب و غریب وہ اللہ کے ولی تھے، حضرت منی میاں شاہ رحمت اللہ علیہ. میں نے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ان سے بلا واسطہ یہ واقعہ سنا کہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا موقع آیا تو اس دور کے اکابر نے بنیاد سنگ بنیاد کس سے رکھوایا؟ حضرت منی میاں شاہ رحمت اللہ علیہ سے. عجیب و غریب بزرگ تھے. کیسے بزرگ تھے؟ پوری زندگی میں کبھی نہیں ہنسے، کبھی زندگی بھر نہیں ہنسے. لوگ ان کو کہتے تھے کہ حضرت آپ ہنستے نہیں. بھائی یہ دنیا ہنسنے کی زندگی نہیں ہے، ہنسنے کی جگہ نہیں ہے. ہنسنے کی جگہ تو کب ہوگی؟ کہ میری موت ایمان پر آئے، وہ دن میرے لیے ہنسنے اور خوشی کا دن ہوگا. پوری زندگی کبھی نہیں ہنسے. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ جب حضرت منی میاں شاہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور غسل دینے کے لیے ان کو تخت کے اوپر رکھا گیا اور سترپوش اوڑھا کر کے کپڑے نکالے جا رہے تھے تو غسل کے تخت کے اوپر غسل دینے والوں نے دیکھا کہ حضرت منی میاں شاہ ہنس رہے ہیں. ہنس نہیں رہے، کہا مار رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے. اور پورے دیوبند کے اندر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت منی میاں شاہ کا انتقال ہوا اور وہ ہنس رہے غسل کے تخت پر. چلو دیکھنے کے لیے پورے دیوبند کے لوگ دیکھنے کے لیے دوڑے. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ میرے دادا جان یعنی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس وقت کم عمر تھے جب پورے دیوبند میں شور مچا کہ حضرت منی میاں شاہ کا انتقال ہوا اور وہ غسل کے تخت کے اوپر ہنس رہے. تو کہا سب لوگ دیکھنے کے لیے دوڑے تو میرے دادا جان بھی دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ غسل کے تخت کے اوپر ہنس رہے ہیں. اولائک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے لیے ہنسنے اور خوشی کا دن کہ ایمان پر موت آوے، دین کا کام کرتے کرتے موت آوے، وہ حقیقت کے اندر ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہوگا. دیکھیے شوال کا چاند دیکھ کر، عید کا چاند دیکھ کر کے کتاب کی تصنیف اور تالیف کا کام مکمل کر رہے ہیں. پیارو پوری زندگی کے لیے عزم کر لو کہ ہم لوگ زندگی کا ہر دن دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے. کہو انشاءاللہ اور اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرمانے میں، یہ اس مالک کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہوگا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس عظیم کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی آپ حضرات کو، آپ کے اساتذہ کو سعادت حاصل ہوئی. واقعی یہ بڑا مبارک موقع ہے. اس حدیث شریف کی مبارک مجلس میں جتنی بہنیں جتنے بھائی جمع ہوئے واقعی ایک بڑی مبارک روحانی مجلس ہے جس میں تکمیل قرآن بھی، تکمیل احادیث نبویہ بھی، واقعی بڑی خیر کا مقام ہے. بلکہ میں اگر یہ نقطہ کہوں تو ماشاءاللہ مدرسہ محمودیہ ہے اور محمود عمل ہے اور آپ نے ختم کے لیے جس گنہگار کو بلایا وہ بھی محمود ہے. تو اتنی ساری جو ہے اس کے اندر حمد اور محمودیت جمع ہو گئی، یہ بھی جو ہے اس کے اندر برکت کا ایک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل محمود، مدرسہ محمودیہ کی برکت سے اس صرف نام کے محمود کو حقیقت میں اللہ محمود بنا دے اور آپ سب کو بھی محمود دنیا فی الآخرت میں بنا دے. اللہ ہم سب کے ساتھ یہ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.